بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز، اور رات کی ان نشریات میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل، دوسرا جھوٹ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام عالمی خبریں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام صبح امید، پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات، پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس لذت میں کوئی خوبی نہیں جو ندامت کا سبب ہو، اور نہ اس شہوت میں کوئی خوبی ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبریں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غاصب صہیونی حکومت نے بدھ کے دن ایک مرتبہ پھر جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ غزہ میں 10,000 سرطانی بیمار موت کے حتمی خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ بحرہ عرب اور بحرہ احمر میں امریکی جنگی بحری جہاز یمنی فورسز کے نشانے پر پینٹاگون کی جانب سے بھی حملوں کی تصدیق۔ اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال دے دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت نے بدھ کے دن ایک مرتبہ پھر
جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقوں پر بمباری کی ہے. دوسری جانب حزب اللہ نے صہیونی بستیوں پر دسیوں میزائل اور راکٹ فائر کیے ہیں. صہیونی حکومت نے بدھ کی صبح جنوبی بیروت میں واقع حرار حریق علاقے کے باشندوں کو یہ علاقہ چھوڑ دینے کو کہا اور اس کے بعد اس علاقے پر بمباری کر دی. بیروت سے خبری ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے بیروت میں واقع الیکی علاقے کے باشندوں سے بھی کہا ہے کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ دیں. اس سے قبل عبری زبان میں شائع ہونے والے اخبار ماریو نے منگل کے دن لکھا تھا کہ صہیونی فوج نے لبنان میں زمینی حملے کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے. اخبار نے مزید لکھا کہ اس حملے کا مقصد لبنان میں جنگ بندی کے سلسلے میں حزب اللہ پر دباؤ ڈالنا ہے. اکتوبر 2023 سے اب تک لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 3,287 افراد شہید اور 14,222 زخمی ہو چکے ہیں. دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں صہیونی دشمن پر کاری ضرب لگائی ہے. حزب اللہ لبنان نے منگل کی شب ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اس کے مجاہدین نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں صہیونی بستیوں من جملہ مالکیہ پر دسیوں راکٹ اور میزائل برسائے ہیں. حزب اللہ نے اس بیان میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے معلوط ترشیہ اور صفت بستیوں پر بھی میزائلوں اور راکٹوں سے حملہ کیا ہے. غزہ میں 10,000 سرطانی بیمار موت کے حتمی خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں. موصولہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے فلسطین کی غزہ پٹی کے خلاف جاری صہیونی دہشت گردی کے باعث فلسطین کی غزہ پٹی میں کینسر میں مبتلا 10,000 بیمار موت کے حتمی خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں. یہ رپورٹ غزہ میں یورپی اسپتال کے انکولوجی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر زکی الزقزوق کے حوالے سے دی گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ صہیونی دہشت گردی کے باعث ان بیماروں کو ضروری علاج نہیں مل پا رہا ہے اور صہیونی ٹولہ ان بیماروں کو درکار ضروری آلات اور دوائیں بھی غزہ نہیں پہنچنے دے رہا ہے. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غزہ پٹی اور فلسطین کے مغربی کنارے میں گزشتہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 12,000 سے زائد اسکولی بچے شہید اور 19,460 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. قابل ذکر ہے کہ فلسطین کی غزہ پٹی میں صہیونی دہشت گرد گزشتہ 13 ماہ کے دوران اب تک کم از کم 43,000 فلسطینی شہریوں کو شہید اور 1,03,000 سے زائد کو زخمی کر چکے ہیں. صہیونی ٹولے کو اس وقت عالمی عدالت انصاف اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیموں کی جانب سے نسل کشی، جنگی جرائم کے ارتکاب اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ضابطوں اور قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا ہے. لبنانی اور فلسطینی مقاومت کے لیے ایران کے مختلف صوبوں اور شہروں میں عطیات جمع کرنے کی مہم عروج پر ہے. مہر خبر رسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنان اور غزہ کے مظلوم اور بہادر عوام کی امداد کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم کے دوران رہبر انقلاب اسلامی کی تسبیح کی 1 ارب تومان کی بولی لگائی گئی. لبنانی اور فلسطینی مقاومت کے لیے ایران کے مختلف صوبوں اور شہروں میں عطیات جمع کرنے کی مہم عروج پر ہے. صہیونی بربریت کا شکار عوام کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد حصہ لے رہے ہیں. تہران میں مخیر حضرات کے اجتماع میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تسبیح فروخت کے لیے پیش کی گئی. اس موقع پر تسبیح کی بولی 1 ارب تومان لگائی گئی اور فروخ شدہ تسبیح کی رقم مقاومت کے لیے عطیہ کی گئی. فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیز نے دنیا والوں سے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں کی جانے والی نسل کشی پر خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ فلسطین میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیز نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق فلسطینی ڈاکٹر کی بیان کردہ کہانی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ایک داستان میں تبدیل کریں اور نسل کشی کا شکار ہونے والے افراد کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ یمنی فورسز نے امریکی بحری جہازوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فورسز نے ایک کارروائی میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم کو کروز میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے جو یمن کے خلاف حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ حملہ بورہ عرب کے علاقے میں کیا گیا، جبکہ دوسری کارروائی میں بورہ احمر میں دو امریکی بحری جہازوں کو بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے امریکی بحری جہازوں پر یمنی فوج کے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کا صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انصار اللہ یمن نے باب المندب میں کم از کم 8 خودکش ڈرونز، 5 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں اور 3 اینٹی شپ کروز میزائلوں سے امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے مقصد سے صہیونی حکومت کی جانب سے انہیں بھوک اور قحط سے دوچار کیے جانے کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے دنیا بھر کے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان اقدامات کا نوٹس لیں۔ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ رونالڈ لامورلا نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کی نسل کشی کے کیس کے سلسلے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ثبوت پیش کیے ہیں، جن سے واضح طور پر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں نسل کشی کے لیے تمام دستیاب وسائل سے کام لے رہا ہے، جن میں اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد کی روک تھام اور بھوک بھی شامل ہے۔ لامولا نے مزید کہا کہ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیلی جرائم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کی روک تھام اور اسرائیل کو سزا دلوانے میں کردار ادا کریں۔ مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ کے بعد اب ایران اور پاکستان نے خصوصیت کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اس خبر کی جانب اشارہ کیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران و اسلام آباد کے درمیان دیرینہ اور پائیدار رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے سیکیورٹی کے شعبے میں قریبی تعاون کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے اہم ترین موضوعات میں شمار کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون اب ایک اہم موضوع بن گیا ہے اور طرفین سرحدی علاقوں میں دہشت گرد عناصر سے مقابلہ کر کے اپنی مشترکہ سرحد کو پرامن سرحد میں تبدیل کرنے میں پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ہی ممالک نے دہشت گردی سے نقصان اٹھایا ہے اور حتیٰ پاکستان میں ہمارے بھائیوں کو اپنے سرحدی علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی سے ہم سے کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا کہ اس وقت دونوں ممالک کی مسلح افواج کے مابین بڑے مؤثر انداز میں تعلقات استوار ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے اچھا تعاون کیا ہے اور جن باتوں کے حوالے سے اسے فکر ہے، ایران بھی ان باتوں کو لے کر فکر مند ہے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ اس سلسلے میں آپسی تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد نکلنے کی تاریخ دی ہے۔ ووٹرز، ایم این ایز، ایک ایک کارکن اور لیڈرشپ سے کہا ہے کہ یہ موقع ہے، فیصلہ کرنا ہوگا، مارشل لا میں رہنا ہے یا آزاد ہونا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آپ کا چوری کیا گیا ووٹ گنے چنے لوگوں کو دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی آزادی چھین لی گئی۔ علی امام خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا، اپنے کسانوں، وکلا، عوام سے مخاطب ہوں، پاکستان کے جس طرح حالات ہیں آپ کو نکلنا ہوگا۔ وکیلوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں۔ سول سوسائٹی نے باہر نکلنا ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ رول آف لا، عدلیہ، جمہوریت اور چھینے گئے مینڈیٹ کے لیے نکلنا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فائنل تاریخ آ گئی ہے، ہم تیار ہیں۔ ویسے تو ہماری پہلے سے ہی تیاری تھی، لیکن اب مزید بہترین طریقے سے تیاری کر کے نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی سمیت مطالبات تسلیم ہونے تک ہماری واپسی نہیں ہوگی، اعلان ہو گیا ہے تو بس اب جانے کی تیاری کریں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے ملک کی بعض ریاستی حکومتوں کے من چاہے انداز میں جاری بلڈوزر کارروائی کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے اس پر روک لگا دی ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے بدھ کے روز بلڈوزر کارروائیوں کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سنایا اور واضح اعلان کر دیا کہ ریاستی حکومتیں کسی بھی فرد کی جائیداد کو محض الزام کی بنیاد پر تباہ نہیں کر سکتیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپ عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے, اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے, ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے, ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کر رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے, تمہاری آواز کو خاموش کر دے, تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ, تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں, لہذا جلد توبہ کر لو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے. اگرچہ قبولیت توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے, لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے. لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے, ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو. اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے۔ توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے۔ کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے۔ وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں۔ اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نامۂ اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے، وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضاء الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت و دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خدا اس صبر و تحمل کو رزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے، لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے، ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے۔ لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہذا جیسے ہی غفلت کی گرد ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فرخ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فرخ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتا بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لی ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب وقت ہو چلا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 آبان، 12 جمادی الاول اور 14 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین منظور کیا۔ اس آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام اسلامی اقدار اور تعلیمات، خاص طور سے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں پر استوار ہے۔ مجلس خبرگان کی منظوری کے بعد ایران کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے بھاری اکثریت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کو قبول کیا، اور اس طرح اسلامی اصول و تعلیمات اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک نیا آئین وجود میں آ گیا۔ چوبیس آبان سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور فلسفی، مفسر قرآن، عالم اور فقیہ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے وفات پائی۔ انہوں نے سن 1281 ہجری شمسی میں ایران کے شہر تبریز میں ایک علمی خاندان میں آنکھ کھولی اور اپنی خداداد ذہانت کے باعث اسلامی دنیا کے ایک مفکر اور اہم فلسفی شمار کیے جانے لگے۔ آپ نے اعلیٰ دینی مدارس اور مراکز کو حیات نو بخشی۔ آپ فلسفے، اسلامی علوم، تفسیر قرآن اور اسلامی عرفان کے مستند اور ممتاز استاد تھے اور آپ نے ان علوم میں نئی راہیں کھولی۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو ادب، ریاضیات اور فقہ پر بھی عبور اور پوری دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ہے جو ایک نیا اسلوب شمار ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے اسلامی معارف اور فلسفے میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، مگر تفسیر المیزان کو اسلامی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ چوبیس آبان سن 1356 ہجری شمسی کو شاہ ایران محمد رضا پہلوی ملک میں کھلی سیاسی فضا کا اعلان کر کے امریکہ چلا گیا۔ شاہ ایران اپنے امریکی آقاؤں کے سامنے فرما برداری کا اعلان کرنے کے لیے امریکہ گیا تھا، جس کا مقصد اس وقت کے صدر امریکہ جمی کارٹر کی حمایت اور نئی ہدایات حاصل کرنا تھا۔ شاہ ایران جب وائٹ ہاؤس کے احاطے میں جمی کارٹر سے ہاتھ ملا رہا تھا تو اسی وقت وائٹ ہاؤس کے پاس ایرانی مسلمان اور مجاہد طلبہ شاہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ امریکی پولیس نے طلبہ کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا، لیکن ہوا مخالف سمت میں چل رہی تھی، اس لیے آنسو گیس شاہ اور جمی کارٹر کی آنکھوں تک پہنچ گئی اور شاہ اور کارٹر نے ایسے عالم میں ملاقات کی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ خبری ذرائع نے رپورٹ دی کہ واشنگٹن میں جنگ ویتنام کے بعد اتنا پرتشدد مظاہرہ جو شاہ کے 100 مخالفین کے زخمی ہونے کا سبب بنا تھا کبھی نہیں ہوا۔ چوبیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے کچھ دن کے بعد، جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، اس انقلابی اقدام کے رد عمل میں امریکی حکومت نے پوری دنیا میں امریکی بینکوں میں تمام ایرانی اثاثے منجمد کر دیے۔ ایران کے بینک اکاؤنٹ بند ہو جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکی حکومت کے اقتصادی دباؤ نے وسعت اختیار کر لی۔ امریکہ کے اس اقدام سے چند دن پہلے ہی ایران نے امریکہ کے ان دشمنانہ اقدامات کی وجہ سے اس کو تیل کی برآمد بند کر دی تھی۔ بارہ جمادی الاول سن 953 ہجری قمری کو دمشق کے عظیم فقیہ، ادیب اور مورخ ابن طولون دمشقی نے وفات پائی۔ ابن طولون دمشقی سن 880 ہجری قمری میں دمشق شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ساری زندگی تحقیق، تدریس اور تالیف میں گزری۔ ابن طولون اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد علم حدیث کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے علوم قرآنی، حدیث، فقہ، نحو، طب اور عرفان کے بارے میں کتابیں تحریر کی ہیں۔ ابن طولون کی کتابیں بے مثال ہیں۔ وہ ان علوم کے علاوہ تاریخ، جغرافیہ اور ادب، خصوصاً شاعری سے بھی آگاہ تھے۔ ان کی کتاب السفینۃ الطولونیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ نومبر سن 1533 عیسوی کو ہسپانوی سیاحوں نے سرزمین ایکواڈور پر قدم رکھا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسے اپنی ایک کالونی میں تبدیل کر دیا۔ ایکواڈور پر ہسپانیہ کا 3 صدی تک قبضہ رہا۔ سن 1822 میں سائمن بولیور کی قیادت میں ایکواڈور میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور یوں ایکواڈور اسپین کے تسلط سے رہائی پانے کے بعد کولمبیا کی فیڈریشن میں شامل ہو گیا۔ تاہم سن 1830 میں کولمبیا کی فیڈریشن تحلیل ہو گئی اور ایکواڈور سمیت اس فیڈریشن کے سبھی رکن ملکوں نے علیحدہ جمہوری نظام قائم کر لیا۔ 14 نومبر سن 1889 عیسوی کو برطانوی سامراج کے خلاف جنگ آزادی کے ایک بڑے اور معروف لیڈر جواہر لال نہرو ہندوستان کے شمال میں واقع شہر الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اسی زمانے میں ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ اس دوران کئی مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا، تاہم اپنے وطن کی برطانوی سامراج سے رہائی کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے انہوں نے کبھی پسپائی اختیار نہیں کی۔ وہ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے اور تقریباً 17 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جواہر لال نہرو سن 1964 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے برطانوی سامراج کی قید کے دوران کئی کتابیں تحریر کی، جن میں میری زندگی یا مائی لائف اور ہندوستان کی دریافت یا ڈسکوری آف انڈیا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چودہ نومبر کو جو انسولین کی دریافت کرنے والے سائنسداں فریڈرک بینٹنگ کا یوم پیدائش ہے، سن 1991 میں بین الاقوامی ذیابیطس فاؤنڈیشن IDF اور عالمی ادارہ صحت WHO نے پہلی بار عالمی یوم ذیابیطس قرار دیا تھا، جس کا مقصد تیزی سے پھیلنے والے اس مرض، اس کی روک تھام اور اس کے علاج معالجے کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا ارحم الراحمین، اللهم اقض لي في الخميس خمس لا يتسع لها الا كرمك ولا يطيقها الا نعمك، سلامة اقضى بها على طاعتك وعبادة استحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما۔
Thank you.